بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعما ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر ہم انسان کو رحمت دے کر چھین لیتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے اور کفر کرنے لگتا ہے، اور اگر تکلیف پہنچانے کے بعد نعمت اور آرام کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اب تو ہماری ساری برائیاں چلی گئیں، اور وہ خوش ہو کر اکڑنے لگتا ہے۔ अलावा उन लोगों के जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक आमाल किए हैं, कि उनके लिए मग़फ़रत है और बहुत बड़ा अज्र भी है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तहरान, तीसरी मजलिस। जी हां सामईन, रेडियो तहरान की आज की तीसरी और आखिरी उर्दू मजलिस के साथ हाशिम अली हाजिर खिदमत है। सलाम कबूल फरमाएं। सामईन, अभी आपने कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमाया। सूरह हूद की आयत नंबर 9 से 11 तक की तिलावत कर रहे थे قاری جناب احمد میرزادہ۔ اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ویب سائٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، یہ ہے ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل۔ ابھی چند ہی لمحوں کے بعد آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے۔ نیم نگاہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام قرآن اور زندگی۔ اور یہی پروگرام یعنی قرآن اور زندگی ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ نیم نگاہ۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور نیم نگاہ میں حسب معمول پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبروں کے بلٹن کے ساتھ تہا شمیم حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجیے، پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندے نے ایران کے جوہری سائنسداں کے قتل پر عالمی برادری کے سخت رد عمل کا مطالبہ کیا۔ امریکہ کی خودسرانہ پابندیاں انسداد کورونا مہم کو متاثر کر رہی ہیں۔ کورونا کے بارے میں جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں ایران کے وزیر صحت کا اعلان۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے پسماندہ ملکوں کے قرضے معاف کیے جائیں اور کم ترقی یافتہ ملکوں کو رعایتی قرضے دیے جائیں۔ جنرل اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے پاکستان کے وزیر اعظم کا خطاب۔ اور اب پیش خبریں تفصیل سے۔ اقوام متحدہ کے جنیوا ہیڈ کوارٹر میں ایران کے نمائندے نے ایران کے جوہری سائنسداں کے قتل پر عالمی برادری کے سخت رد عمل کا مطالبہ کیا ہے۔ اسماعیل بقائی ہامانہ نے عالمی ادارہ صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل کے نام ایک مراسلے میں ایران کے معروف دفاعی اور جوہری سائنسداں محسن فخری زادہ کے قتل پر عالمی برادری کی جانب سے ٹھوس رد عمل کا اظہار کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے محکمہ صحت اور خاص طور سے کورونا ٹیسٹ کٹ بنانے اور اسی طرح کورونا ویکسین کی تیاری میں ایران کے اس ممتاز سائنسداں کے کردار کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دردناک قتل کو ایرانی قوم پر ہمہ جہتی دباؤ کی پالیسی کا مظہر قرار دیا، اور کہا کہ اس قسم کی ٹارگٹ کلنگ کے سلسلے میں خاموشی ولا تعلقی کا ہرگز کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ یہ خاموشی ولا تعلقی دنیا کے مختلف علاقوں میں اس طرح کے مجرمانہ اور دہشت گردانہ واقعات کی تکرار کا باعث بن سکتی ہے۔ اسماعیل بقائی ہامانہ نے شہید فخری زادہ کی اس طرح سے شہادت کو ریاستی دہشت گردی کا مکمل مصداق قرار دیا۔ اب تک دنیا کے مختلف ملکوں اور شخصیات کی جانب سے اس وحشیانہ قتل کی مذمت کی جا چکی ہے۔ ادھر شنگھائی تعاون تنظیم نے ایران کے معروف جوہری سائنسداں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق شنگھائی تعاون تنظیم نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے علاقائی امن کو سبوتاش کرنے والے اقدام اور ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے بیان کے مطابق اس قسم کے اقدامات علاقائی اور عالمی روابط اور امن و آشتی کے خلاف ہیں۔ اس بیان میں دہشت گرد عناصر کی گرفتاری اور سخت سے سخت سزا دیے جانے پر تاکید کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کے معروف جوہری سائنسداں اور ایٹمی پروگرام کے بانی محسن فخری زادہ کو 27 نومبر کو ایران کے دارالحکومت تہران کے قریب اسرائیل سے وابستہ دہشت گرد عناصر نے شہید کر دیا۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ کے دعوے کے جواب میں کہا کہ مغربی ایشیا کے علاقے میں تمام دہشت گرد گروہ سعودی عرب کی فنڈنگ سے چلنے والے تعلیمی مراکز کے تربیت یافتہ ہیں۔ سعودی عرب کے خارجہ امور میں وزیر مملکت عادل الجبیر نے حال ہی میں ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا رویہ اس بات کا باعث بنا ہے کہ سعودی عرب کے بہت سے لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے اس دعوے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ سامراجی طاقتوں کی تربیت یافتہ وہابیت مغربی ایشیا اور اس سے باہر کے علاقوں میں اندھے تعصب، نفرت و تشدد اور دہشت گردی کی جڑ بنی رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے کہ جس پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، اور یمنی عوام کے خلاف سعودی عرب کے جاری جرائم اور اسی طرح سعودی عرب کے حکومت مخالف صحافی جمال خاشقجی کا قتل سعودی عرب کے کرتوتوں کا حصہ ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ ترجمان نے کہا کہ سعودی عرب کا تازہ کارنامہ فلسطینیوں کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کی سرکاری دہشت گردی میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ انہوں نے تاکید کی کہ اشتعال انگیز پالیسیوں کو جاری نہیں رکھا جا سکتا اور سعودی عرب کو اپنے اس رویے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا ہے کہ ایک طرفہ پابندیاں عائد کر کے ایرانی قوم کی ضرورت کی دواؤں اور طبی وسائل و آلات کی تیاری اور فراہمی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران کے وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی نے کورونا کے خلاف مہم سے متعلق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آن لائن اجلاس سے اپنے خطاب میں ایرانی عوام کے خلاف امریکہ کی معاشی دہشت گردی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی پابندیوں نے ایران میں کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے کی راہ میں خاصی مشکلات پیدا کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرفہ پابندیوں نے ایرانی عوام کے لیے دواؤں اور ضروری طبی آلات و وسائل تک رسائی کو مشکل بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ایرانی عوام کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر سعید نمکی نے مزید کہا کہ زرع مبادلہ کے ذرائع پر شدید پابندی نے ادویات اور حفظان صحت کی مصنوعات کی فراہمی کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ کورونا وبا نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرایا ہے کہ علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر یکجہتی اور تعاون کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو بغیر سیاسی رکاوٹ کے اقوام متحدہ کے رکن ممالک کی وسیع پیمانے پر مالی مدد و حمایت کرنی چاہیے۔ 4 دسمبر کو ایران میں 13,000 سے زائد کورونا کے نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ 347 مزید کورونا مریضوں کی اموات واقع ہوئی ہیں۔ ایران کی وزارت صحت کی ترجمان سیما سادات لاری نے جمعے کے روز ایران کیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک میں کورونا سے 13,341 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 1,996 کورونا مریضوں کو اسپتالوں میں داخل کرایا گیا اور باقی کو ضروری دوائیں اور ضروری طبی ہدایات دے کر ان کے گھروں کو واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے 347 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مجموعی طور پر جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 49,695 ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں کورونا کے 10,16,835 مریضوں میں سے 7,08,106 افراد کورونا کو شکست دے چکے ہیں اور اسپتالوں سے ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ واضح رہی دنیا میں کورونا مریضوں کی تعداد 6,50,00,000 سے زائد ہو گئی، جن میں سے 15,13,000 مریضوں کے اموات واقع ہو چکے ہیں اور 4,50,00,000 سے زائد کورونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے انسداد کورونا کے تعلق سے فوری کارروائی کے لیے اقوام متحدہ کے سامنے ایک 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے۔ عمران خان نے ایجنڈا کورونا کے بارے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے خصوصی آن لائن اجلاس سے خطاب میں پیش کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کورونا کو دوسری عالمی جنگ کے بعد سب سے شدید عالمی بحران قرار دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اپنے خطاب میں ان اقدامات کی نشاندہی کی جن کی انجام دہی کو کورونا شکست ان اقدامات کی نشاندہی کی جن کی انجام دہی کورونا کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے۔ عمران خان نے اپنے 10 نکاتی ایجنڈے میں کہا کہ قرضوں کی واپسی میں چھوٹ کو کورونا کے مکمل خاتمے تک جاری رکھا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پسماندہ ملکوں کے قرضے معاف کیے جائیں اور کم ترقی یافتہ ملکوں کو رعایتی قرضے دیے جائیں۔ انہوں نے کورونا سے نمٹنے کے لیے $500 ارب کا خصوصی پیکج مختص کیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں کورونا پر قابو پانے کے لیے اسمارٹ لاک ڈاؤن کو متعارف کرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن سے کورونا کی پہلی لہر پر قابو پا لیا گیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان کو کورونا کی دوسری لہر کا سامنا ہے جو پہلی لہر سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اعلان کیا کہ آئندہ چند ہفتے میں کورونا ویکسین تیار ہو جائے گا۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کورونا کے بارے میں کل جماعتی اجلاس سے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک کے ماہرین اور سائنسدانوں نے بتایا کہ کورونا ویکسین چند ہفتے میں تیار ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ویکسین تیار ہوتے ہی ملکگیر سطح پر ٹیکہ لگانے کا کام شروع کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کے وزیراعظم نے کہا کہ ویکسین کی قیمت کا تعین ریاستی حکومتوں کے ساتھ صلاح مشورے سے کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سوال سب کے ذہنوں میں ہے کہ کرونا ویکسین کی قیمت کیا ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ ویکسین کی قیمت کے تعین میں عوام کی صحت کو اولین ترجیح کا درجہ حاصل رہے گا. حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان جمعرات کے روز بھی ہونے والے چوتھے دور کے مذاکرات ناکام ہو گئے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی اور پی ڈی بی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کسانوں کے احتجاج نے حکومت ہند کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتا پارٹی عوام کی طاقت سے خوف زدہ ہے. یہ وجہ ہے کہ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد کشمیر میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کیا گیا ہے. دوسری جانب حکومت اور کسان تنظیموں کے درمیان جمعرات کے روز ہونے والے چوتھے دور کے مذاکرات میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکا. تاہم وزیر زراعت کا کہنا ہے کہ 5 دسمبر کو پھر سے بات چیت ہوگی. دہلی کی سرحد پر مختلف ریاستوں کے کسانوں کے احتجاجی دھرنا اور روڈ جام 9 دن بھی جاری ہے. تفصیلات بتا رہے دہلی سے شمشاد کاظمی.
ہندوستان میں نئے زرعی قوانین کو لے کر مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان کل 7 گھنٹے کے مذاکرات کے باوجود تعطل ختم نہیں ہو سکا. اگرچہ حکومت نے تینوں زرعی قوانین میں اصلاح کا مشورہ دیا ہے، لیکن کسانوں کا مطالبہ ہے کہ مذکورہ تینوں قوانین واپس لیے جائیں جنہیں وہ کسان مخالف بتا رہے ہیں. کسانوں کا کہنا ہے کہ وہ متنازع قوانین کو واپس لیے جانے سے کم پر راضی نہیں ہوں گے. اگرچہ اگلے مذاکرات کل 5 دسمبر کو ہونے والے ہیں، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ان متنازع قوانین کو واپس لینے سے انکار کیا تو وہ کل کے مذاکرات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں. مرکزی وزیر زراعت نریندر سنگھ تومر نے کہا کہ بہتر ہوگا اگر کسان اپنے احتجاجات ختم کر دیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے کسانوں کو یقین دلایا ہے کہ ایم ایس پی جاری رہے گی اور حکومت کسانوں کو مزید قانونی اختیارات دینے پر غور کرے گی. دہلی سے ملنے والی سرحدوں پر آج 9 دن بھی کسانوں کے احتجاجات جاری ہیں اور وہ تینوں نئے زرعی قوانین کو واپس لینے اور ایم ایس پی پر قانون بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کسانوں سے مذاکرات میں اگرچہ حکومت کے موقف میں کچھ نرمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے، لیکن کسانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے اہم مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ احتجاجی دھرنے جاری رکھیں گے. شمشاد کاظمی، ریڈیو تہران، دہلی.
انسانی حقوق کی 80 سے زائد تنظیموں نے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کے نام اپنے ایک مشترکہ مراسلے میں مطالبہ کیا کہ یمنی عوام کے خلاف جنگ میں سعودی اتحاد کے لیے امریکہ کی شرمناک حمایت بند کرائیں. اس مراسلے میں کہا گیا کہ یمن کو کرونا وائرس سے پھیلنے سے پہلے ہی بدترین انسانی المیہ کا سامنا رہا ہے. اس مراسلے میں یمن میں بنیادی تنصیبات من جملہ اسپتالوں اور طبی مراکز پر وحشیانہ ترین حملے کیے جانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اس مراسلے میں مطالبہ کیا گیا کہ یمن کے خلاف جنگ سے امریکہ کا باہر ہونا جو بائیڈن حکومت کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے. یہ مطالبہ ایسی حالت میں کیا گیا کہ اپنی انتخابی مہم کے دوران ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صراحت کے ساتھ کہا تھا کہ وہ یمن کے خلاف جنگ کے مخالف ہیں اور انتخابات میں کامیاب ہونے کی صورت میں سعودی عرب کے لیے امریکی اسلحے کی فروخت پر پابندی لگا دیں گے. واضح ہے کہ یمن کے خلاف سعودی اتحاد کی جنگ کی امریکہ کی جانب سے حمایت اس ملک کی سابقہ ڈیموکریٹ حکومت کے دور میں شروع ہوئی ہے جس میں جو بائیڈن نائب صدر رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ دور حکومت میں یہ حمایت بدستور جاری رہی ہے. امریکی عوامی نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے نئے سربراہ گریگوری میکس نے ایران کے ساتھ ہونے والے اٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے. ایران کے یوتھ جرنلسٹ کلب وائی جے سی کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی عوامی نمائندگان کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے نئے سربراہ گریگوری میکس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کو ایران کے ساتھ ہونے والے اٹمی معاہدے اور عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او میں دوبارہ شامل ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ نو منتخب صدر جو بائیڈن کے دور حکومت میں امریکہ ایٹمی معاہدے اور عالمی ادارے صحت میں دوبارہ شامل ہو جائے. مذکورہ امریکی عہدیدار نے واضح کیا کہ ہمیں پہلے مرحلے میں ملک کی وزارت خارجہ کی اوور ہالنگ کرنا ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے سفارتکاری کو تمام امور پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں کہ پہلے فوجی اقدام کیا جائے اور پھر سفارتکاری کے ذریعے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. امریکہ کے صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کی کامیابی کے بعد سے عالمی ادارے صحت، جامع اٹمی معاہدے اور پیرس معاہدے سمیت ایسے تمام عالمی معاہدوں اور اداروں میں امریکہ کی واپسی کے امکان کے بارے میں بحث شروع ہو گئی، جن سے صدر ٹرمپ نے امریکہ کو باہر نکال لیا ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہیں. سامعین، ایٹمی معاہدے کے تعلق سے ایرانی پارلیمنٹ نے قرارداد منظور کی ہے. اسے تناظر میں ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے ہندوستان کے ممتاز تجزیہ نگار سورب کمار شاہی اور بلجیم میں مقیم سینئر پاکستانی تجزیہ نگار ڈاکٹر فیصل خان سے گفتگو کی ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے.
سورب کمار شاہی صاحب، ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بائیڈن کے آنے کے بعد سے ممکن ہے کہ یورپ میں کچھ تبدیلی آئے اور بائیڈن کی پالیسی جو ہے وہ اوباما کی طرح سے، لیکن ابھی جو بائیڈن کی حکومت میں آئندہ جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہونے والے ہیں ان کا ایک بیان ہے، انہوں نے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے ایران کے سامنے شرط و شروط عائد کی ہیں، اور ایران باہر ہے یہ کہتا رہا ہے کہ ایران کسی بھی شرط کو ماننے کے لیے امریکہ کی تیار نہیں ہے اور صرف اسی نکات اور انہی شقوں پر عمل درآمد کرے گا جو ایٹمی معاہدے میں درج ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب فریق مقابل بھی اس پر عمل کرے گا. تو کیا توقع کی جائے کہ بائیڈن، جبکہ ایران تو باہر یہ کہتا رہا ہے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹ، ایران کے تعلق سے ان کی پالیسی جو کلی پالیسی وہ ایک ہے، تو کیا توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیں کئی بار یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو پبلک بیان دیے جاتے ہیں وہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک گیمبٹ ہوتا ہے، یعنی وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ چیزوں کو پہلے بڑا دکھاؤ اور پھر اس کے بعد تاکہ نیگوشیشن میں آپ کے پاس اسپیس رہے. لیکن جیسا میں نے اپنی پچھلی کمنٹ میں بھی کہا تھا کہ اگر ڈیموکریٹس کو یا کسی بھی پارٹی کو اگر کوئی پالیسی چینج کرنی ہوتی ہے تو ایک ویدر بلون چھوڑتے ہیں، یعنی وہ اپنے جو جان پہچان کے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے تھرو یہ باتیں کہواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ریئیکشن ہوگا. تو وہ تو بالکل طے ہے یہ بات کہ اگر ڈیموکریٹس واپس اس میں آئیں گے ہوئی تو وہ اس میں میزائل پروگرام کو شامل کرنے کی بات کریں گے. یہی ریزن ہے کہ آپ ڈیموکریٹ سے ایفیلیٹڈ جو بھی لبرل میڈیا امریکہ میں ہے وہ پچھلے چار دنوں سے یہ باتیں کر رہی ہے، جس میں کہ تھامس فریڈمین اور تمام جو اس طرح کے جو ان کے جو دلال پترکار ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں. تو یہ ویدر بیلون چھوڑا گیا ہے. حالانکہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اس پہ ریئیکشن، ایران کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اوپننگ گیمبٹ کو اتنا اوپر کر دے کہ پھر امریکہ کو بھی لگے کہ ہمیں اپنے گیمبٹ کو نیچے کرنا پڑے گا. ڈپلومیٹک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، اور ایران کو نے جو پارلیمنٹ نے جو یہ بل پاس کیا ہے وہ یہ وہ گیمبٹ ہے جس نے کہ اسٹیک کو اور ہائی کر دیا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر تو یہ ڈسکشن دوبارہ شروع بھی ہوتی ہے تو جو آلریڈی ڈاٹڈ لائن ہے اسی پہ چیزیں رہیں گی، اور ایران کو اگر جب امریکہ بولے گا کہ آپ جو ہے اس میں میزائل پروگرام کو شامل کیجئے تو ایران نے چونکہ جو گیمبٹس آگے کر دی ہیں، جو چیزیں اوپر لے گیا ہے، وہ کہے گا کہ دیکھیں اس کو ہم پیچھے کر لیں گے لیکن ہم میزائل پروگرام کو اس میں شامل نہیں کریں گے. تو یہ ایک ڈپلومیٹک رسہ کشی جو ہے وہ رسہ کشی چلتی رہے گی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی مطلب اسی سے ملتا جلتا کوئی ڈیل ہوگا، پر اس میں ایران جو ہے اب کچھ ایڈیشنل چیز ایڈ نہیں کروائے گا. یہ 100% ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے جون میں الیکشن اور کوئی نیا پریسیڈنٹ آ جائے، کسی کی بھی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس میں کوئی ایڈیشنل چیز وہ ایڈ کروا سکے.
چلتے ہیں فیصل صاحب کی خدمت میں. محمد فیصل صاحب، ایران نے کہا ہے کہ دو مہینے کے اندر یعنی ایران کی پارلیمنٹ نے حکومت کو یہ اس بات کا پابند بنایا کہ جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے ایٹمی معاہدے کے تعلق سے یا ایٹمی سرگرمیوں کے تعلق سے اس کو جو ہے وہ ختم کرے، اس پر عمل درآمد کو. ہاں، اگر یورپی یونین نے یا فریق مقابل جو ایٹمی معاہدے کے فریق ہیں وہ اگر اپنے معاہدوں پر اور اپنے وعدوں پر عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے وہ اس پر جو ایڈیشنل پروٹوکول ہے اس پر ہم عمل درآمد دوبارہ شروع کر دیں گے. تو جو دو مہینے کا ایک اسپیس رکھا ہے ایرانی پارلیمنٹ نے، تو کیا یورپی ممالک اسے کچھ سبق لیں گے، اس فرصت سے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے؟
میرے خیال سے دیکھیے ضرور اٹھانا چاہیے، کیونکہ ایران نے تو بہت اچھے فیصلے کیے ہیں یہ اس قرارداد کے بعد، اور ایران نے تو پورا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی بال جو ہے یورپین یونین کے کورٹ میں ڈال دی ہے. لیکن یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو 22 دسمبر کو جو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، بنیادی طور پر وہ اجلاس جو ہے وہ 21-34 وہ ہوئی اسی بنیاد کے اوپر ہے جو آپ کی جو پارلیمنٹ میں جو قرارداد آئی ہے. لیکن میں جہاں سے سمجھتا ہوں کہ میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل وہ یہی پیغام دے گی ایران کو کہ وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جو ہماری اور میں جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، جو ماضی نظر آ رہا ہے ان لوگوں کا، اس سے تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ ایران کو اگر وہ ایز اٹ از اگر وہ جو معاہدہ ہے اگر اسی کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ اگر وہ بات ہوتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن میرے پاس جو اطلاعات ہیں جو سننے میں آ رہا ہے یا امریکہ سے جو موصول اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ وہ معاہدہ دوبارہ کریں گے لیکن اس کے اندر کچھ تھوڑا سا مزید ایران کے ہاتھ باندھنے کی کوشش کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے غلط ہوگی، اور میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس تمام صورتحال کو اس میں یورپین یونین کی اور امریکہ کی بدنیتی کہتا ہوں. क्योंकि देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। हमने आईईई का देखिए, आईईई की रिपोर्ट जैसे मुझसे पहले एक साहब ने कहा, आईईई की रिपोर्ट सामने है, दुनिया की सारी रिपोर्ट सामने है, कहीं से भी कोई एक चीज हमें आज तक नहीं मिली जिससे ये पता लगे कि ईरान ने कहीं कोई गलत काम किया है। उसके बावजूद अगर आपने ये काम किया है और उसके बाद इतनी बड़ी आपने दहशतगर्दी की है, सॉवरेंटी को आपने वायलेट किया है, तो मैं समझता हूँ कि अब इनके ऊपर भरोसा करना जो है ना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा।
बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल मैं सौरभ कुमार शाही साहब से करना चाहूंगा। सौरभ कुमार शाही साहब, अब तक चीन और रूस का जो मौकिफ रहा है एटमी माहदे के ताल्लुक से, वो पूरी तरह से यानी हक्कानियत पर मबनी रहा है और उसने ईरान ने जो इकदाम किए उसकी भरपूर हमायत की है और तायद की है। जाहिर है कि एक ऐसे वक्त जब ट्रंप जैसे जारे मिजाज इंसान अमरीका में मसनद इकतदार पर थे, तो उस वक्त भी चीन और रूस ने जो है वो भरपूर जो है वो मुजाहमत की और ईरान का बरहक साथ दिया, गलत नहीं। तो अब जब बाइडन आ जाएंगे तो आपके ख्याल में रूस और चीन का जो रोल होगा एटमी माहदे के तहफ़ के हवाले से, वो और कितना मजबूत होगा?
देखें, जहां तक रूस का सवाल है तो रूस के साथ ईरानियन रिलेशनशिप जो अब आगे भी अनफोल्ड होगी वो रीजनल बेसिस पे, केस बाय केस बेसिस पे, जिसको आप कह सकते हैं कि उसमें कोऑपरेशन की गुंजाइश जो है वो रहेगी और वो चलती रहेगी। ईरान के साथ जो रिलेशनशिप, सॉरी जो चाइना के साथ रिलेशनशिप ईरान का है, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे धीरे धीरे वो स्ट्रेटेजिक लेवल की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी अगर इन दोनों कंट्री के साथ ईरानी रिलेशनशिप को कंपेयर करें तो चाइना के साथ जो रिलेशनशिप ईरान का है उसकी उसका उसके रास्ता जो है वो क्लियर दिख रहा है कि ये 5 सालों में हो, 10 सालों में हो, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ता हुआ दिख रहा है। रूस के साथ इस तरह की कोई स्ट्रेटेजिक अलायंस होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन रीजनल पॉलिसीज पे और रीजनल पॉलिसीज से बाहर भी जो इश्यूज हैं उस पे इशू बेस्ड कोऑपरेशन जो है वो दोनों का वो चलता रहेगा। तो इन दोनों मुल्कों के साथ चूंकि अच्छे संबंध बने हैं और एक ये आप कह सकते हैं कि एक ये जो संबंध है वो एक फेथ बेस्ड चीजों पे बनी है, तो मुझे ये लगता है कि चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या बाकी कोई भी इस तरह के जो मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे ये मुमालिक जो हैं दोनों ये साथ देते रहेंगे ईरान का।
समीन, इसी के साथ प्रोग्राम नीम निगाह भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام نیم نگاہ، اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درِ حبیب کی بات ہے، نہ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے، جسے چاہے اس کو نواز دے، یہ درے حبیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی. وہ بھٹک کے راہ ہمیں رہ مچل کے در سے لپٹ گئی.
سامعین, ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام قرآن اور زندگی, اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں, خدا حافظ, شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم اجل ولیک الفرج. ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن اور زندگی میں آپ سب کا استقبال ہے, اور آج ضمن میں اس کے گفتگو ہوگی سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج ہم کوشش کریں اور جانیں اور اس چیز کو پہچانیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی, سیرت کہتے کسے ہیں, اور سیرت پر عمل کرنے کے طریقے کیا ہیں. چلیں گے اس حوالے سے گفتگو کریں گے, اور یہاں پر تشریف فرمائیں ہمارے عزیز مہمان علی جناح مولانا ذیشان حیدر صاحب, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہماری کچھ بزرگ ہستیاں بھی تشریف فرما ہیں جن سے بھی ہم آپ کو روبرو کریں گے. لیکن سب سے پہلے مولانا کے استقبال, اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یقیناً سیرت ایک وہ اہم ٹاپک ہے جس کے اوپر بیان کرنے والے لوگ تو بہت کچھ بیان کرتے ہیں, لیکن اس کا اصل مفہوم کیا ہے اور اس کی باتیں کیا ہے آپ سے حاصل ہوں گی انشاءاللہ. اور یہ آپ گفتگو لے کر یہاں پر حاضر ہوئے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تمام ہستیوں کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اس مجلس کو اور اس نشست کو اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشی. ناظرین, ہماری گفتگو یہاں پر مولانا سے ہوگی ایک چھوٹے سے وقفے کے ساتھ. بغیر کسی وقفے کے چلتے ہیں مولانا کی خدمت میں, اور معلوم کرتے ہیں سیرت کیا ہے اور سیرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے. قبلہ, بہرحال سیرت کی کتابیں بہت سی لکھی جا چکی, سیرت کو لوگ بیان بھی کرتے ہیں, کبھی کسی انداز میں, ہر ایک کا اپنا انداز ہے سیرت کو بیان کرنے کا, لیکن وہ انداز کو ہم ایک طرف کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ سیرت کہتے کسے ہیں. تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ سیرت کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کا شکر ہے اس بات پر کہ اس نے ہمیں رسول اکرم جیسی شخصیت عطا فرمائی,
بے شک
کہ اس کائنات میں پروردگار کو چھوڑ کے کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں جو رسول کا مقابلہ کر سکے کسی حساب سے بھی,
بے شک
علم و تقوی و پرہیزگاری و اخلاق و عمل اور تقوی کے حساب سے. لہذا ضروری ہے آج ہم سب کے لیے, سارے مسلمانوں کے لیے, کہ ہم رسول کی سیرت کے اوپر عمل کریں,
بے شک
ان کی سیرت کی اتباع کریں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ سیرت کسے کہتے ہیں, کیونکہ اس سلسلے میں یہ الفاظ بہت زیادہ اس طرح کے الفاظ, اس طرح کے مفاہیم استعمال ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے معنی میں جاتے ہیں تو معنی میں ہم کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جاتے ہیں, ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں. اصل میں یہ سیرت بنی ہے سیر سے. سیر کہتے ہیں چلنے کو, جو جیسے ہم صبح کو جب چلتے ہیں کہتے ہیں سیر کرنے کے لیے گئے ہیں, یہ اسی سے سیرت بنا ہے. سیر کہتے ہیں چلنے کو, سیرت کہتے ہیں چلنے کے طریقے کو. ایک چیز ہے عمل, ایک چیز ہے عمل کرنے کا طریقہ. عمل الگ چیز ہے, عمل کا طریقہ الگ ہے. اللہ نے قرآن مجید میں جس طرح سے رسول اکرم کا تعارف کرایا, لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے, تو اللہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہے کہ رسول کا عمل تمہیں کرنا ہے. پروردگار کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے رسول عمل کرتے تھے اس طرح سے تمہیں عمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جتنی نمازیں رسول پڑھتے تھے اتنی ہم کو پڑھنا ہے, جو کپڑا رسول پہنتے تھے وہ ہم کو پہننا ہے, جو کام رسول کرتے تھے وہ تو ہم نہیں کر سکتے. معلوم ہے کہ رسول جیسی نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ رسول جب نماز پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے, رسول جب راستہ چلتے تھے تو کیسے راستہ چلتے تھے. اس طریقے کو لینا ہے. اور میں اس کو آسان کر دوں, ایک چیز ہے عمل, ایک چیز ہے طرز عمل. عمل کی ساری اہمیت قدر و قیمت طرز عمل سے ہوتی ہے.
بے شک
مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مومنین نوحہ پڑھتے ہیں, بہترین انداز میں نوحہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر وہی نوحہ میں پڑھنے لگوں کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ دیکھیں وہ عمل تو ہے ہمارے پاس نوحے کی شکل میں, لیکن طرز عمل نہیں ہے.
جی
سیرت کہتے ہیں جس کے اندر طرز عمل آ جائے.
یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ روش رفتار
طریقہ, روش
اس کو ہم کہہ سکتے ہیں سیرت. یعنی جو اصل اہم ہے کہ یہاں پر آپ جو بیان کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو بہرحال کوئی انجام نہیں دے سکتا, لیکن وہ کرتے کیسے تھے اس کو ہم دیکھیں.
اس کے اندر وہ کون سی ایسی چیز تھی جس کی ہم پیروی کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ رسول اکرم کی سواری کے سلسلے میں مثلا کبھی کھچر پہ بیٹھتے تھے, کبھی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے, کبھی اونٹ پہ بیٹھتے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم آج کہیں سے اونٹ ڈھونڈ کے لائیں, کہیں سے گھوڑا ڈھونڈ کے لائیں. نہیں, اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کوئی بھی سواری کریں, کسی بھی سواری پہ بیٹھنے کے بعد انسان کے اندر تکبر پیدا نہیں ہونا چاہیے. یہ سیرت ہے رسول اکرم کی. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان معمولی سی سائیکل پہ بیٹھا ہو, لوگ اس کو سلام کر رہے ہو, تکبرانہ انداز میں جواب دے رہا ہو یا جواب ہی نہ دے رہا ہو, تو یہ سائیکل اس کے لیے مصیبت ہے. لیکن ایک آدمی ہے, مومن ہے, متقی ہے, 50 لاکھ کی گاڑی میں بیٹھا لیکن لوگوں سے انکساری سے پیش آ رہا ہے, تواضع سے پیش آ رہا ہے, تو اس کی 50 لاکھ کی گاڑی میں کوئی مشکل نہیں ہے.
بے شک. اور جب یہ آپ نے سیرت کا معنی کو یہاں پر بیان کر دیا تو ہم چلتے ہیں سیرت کو, جب آپ نے سیرت سرکار دو عالم کی گفتگو یہاں پر, تو ہم سب سے پہلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ آپ کی سیرت عبادات کے حوالے سے کیا تھی, جو کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ان کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ عمل ہے. تو لیکن یہاں پر عبادت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ سیرت سرکار دو عالم کیا تھی.
رسول اکرم کی پوری زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس میں ہر مرحلے پہ عبادت نظر آئے گی, لیکن کچھ عبادتوں کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کچھ عبادتیں گھروں میں ہوتی ہیں, مسجدوں میں ہوتی ہیں, جو ہم حلال رزق کمانے کے لیے جاتے ہیں, یہ بھی عبادت ہے. لیکن وہ ابھی ہماری بحث اس عبادت کے بارے میں ہے جو پروردگار کے سامنے جھک کے کی جاتی ہے,
جو عام طور پر معروف ہے.
ہاں, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے رسول کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ رسول لوگوں کو بتوں کی عبادت سے نکال کے خدا کی عبادت کی طرف لے کے. تو ظاہر ہے کہ جس کی بعثت اس لیے ہوئی ہوگی تو اس کی خود کی عبادت کیسی ہوگی.
بہت خوب.
رسول کی زوجہ فرماتی کہ ایک شب رسول میرے پاس تھے, رات نے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ رسول بستر پہ نہیں ہے. میں پریشان ہو گئی, جا کے تلاش کیا گھر میں, دیکھا ایک کونے میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں. تو میں نے جا کے رسول سے کہا, یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کے تو جنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کے لیے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں, پھر راتوں میں اتنی عبادت. تو رسول فرماتے ہیں کیا میں اپنے خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
سبحان اللہ.
لہذا قرآن کو اگر اٹھا کے دیکھا جائے تو رسول کی عبادی سیرت کو قرآن نے بیان کیا ہے. وما انزلنا علیک لتشقا, پروردگار کہتا ہے رسول ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اپنے کو پریشانی میں ڈال دیں, اتنی عبادت کرتے تھے کہ قرآن کو کہنا پڑا کہ اب آپ اپنے کو پریشانی میں نہ ڈالیں, ورم آ جاتا تھا گھٹنوں کے اوپر. رسول رات رات بھر عبادت کرتے تھے, لہذا پروردگار نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, میرے رسول رات میں کچھ دیر کے لیے آپ آرام بھی کر لیں.
جی یہاں پر ہم اپنی بات کو روکیں گے اور اس سوال کا جواب بھی ہم آپ سے لیں گے کہ سیرت آپ کی کیا تھی عبادت کے حوالے سے, لیکن یہاں پر وقت ہے کہ ہم اپنے ان حاضرین کو بھی اپنے گفتگو میں شریک کریں. آپ اس حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے مولانا سے؟
السلام علیکم.
علیکم السلام.
میرا سوال یہ جو ہے کہ سیرت کی ضرورت کیا ہے؟
جی بہت مختصر سوال ہے ان کا کہ سیرت کی کیوں ضرورت ہے, ہم کیوں سیرت پر عمل کریں؟
دیکھیے یہ بہت اساسی سوال ہے, بنیادی سوال ہے کہ اس دنیا میں جہاں ہم اتنی ترقی کر چکے ہیں, چاند کے اوپر جا چکے ہیں, سورج کی ساری معلومات حاصل کر چکے ہیں, سمندر کی گہرائیوں میں چلے گئے, اب ہم کو وہ 1400 سال پرانی سیرت کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے انسان فطری طور سے ایسا پیدا ہوا ہے کہ وہ کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل ضرور بناتا ہے,
بے شک
کسی نہ کسی کو اپنا نمونے عمل ضرور بناتا ہے, اور یہ چیز آپ کو بچپنے میں زیادہ نظر آئے گی. بچوں کو دیکھیں, گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں جس انداز کے ماں باپ ہوں گے اسی انداز کا بچہ ہوگا,
بے شک.
اگر ماں باپ اس طرح سے, اگر وہ گھر کہ جہاں پہ مثلاً مثال کے طور پہ اول وقت نماز پڑھی جاتی, دیکھیں آپ خود بخود وہ بچہ چلا آئے گا نماز پڑھنے کے لیے,
بے شک.
اس کو کس نے کہا کہ آپ اس کو فالو کریں؟ ماں باپ نے نہیں بلایا, لیکن اس کی فطرت کے اندر, ذات کے اندر یہ ہے کہ وہ جب کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بخود اس طرح کا عمل کرنے لگتا ہے. جن گھروں میں ماں باپ کی زبان خراب ہوتی ہے ان کے بچوں کی زبان بھی خراب ہوتی ہے, اس لہٰذا کہا جاتا ہے کہ اگر گھر کے ماحول کو معلوم کرنا ہے کہ گھر کے اندر ماحول کیسا ہے تو بچوں کو دیکھ لیں,
وہ آئینہ ہوتا ہے گھر کا,
آئینہ ہوتا ہے گھر کا. لہذا سیرت ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ ہم کو کمال کی طرف جانا ہے, تو کمال کی طرف جانے کے لیے کوئی آئیڈیل چاہیے, کوئی نمونہ چاہیے کہ ہم کو کیسا بننا ہے.
جی
تو اس بننے کے لیے ہم کو اس کی پیروی کرنا پڑے گی, اور اس مسئلے میں پروردگار عالم نے ہم کو غنی قرار دیا. اسلام سیرت کے مسئلے میں غنی, کیونکہ دوسرے مذاہب کے پاس آپ جائیں تو ان کے پاس نمونے موجود ہیں, آئیڈیل موجود ہیں, لیکن وہ سب حقیقی آئیڈیل نہیں ہیں.
جی
وہ افسانے ہیں, وہ کہانیاں ہیں, وہ قصے ہیں.
جی
لیکن ہمارے پاس جو رسول اکرم کی سیرت ہے وہ ایک حقیقی سیرت ہے جس کے اوپر قرآن کی دلیل موجود ہے.
ٹھیک ہے, تو اس لیے ضروری ہے کہ انسان دیکھے اور سیرت کے اوپر, تاکہ اپنی زندگی جینے کا سلیقہ ان کے ذریعے سے ہم حاصل کریں. ان کے سوال کے بعد میں پھر اپنے سوال کی طرف پلٹ کے آؤں گا کہ آپ کی عبادت کے حوالے سے آپ کی سیرت کیا تھی؟
پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایسے بھی روایات آئی کہ اپنی زندگی کو چار حصوں میں تقسیم کرو, اس میں سے ایک حصہ عبادت کے لیے ہو.
جی
البتہ وہ تین حصے جو بیان کیے گئے جس میں رزق حلال ہے, جس میں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے, وہ بھی عبادت کا پہلو ہے.
جی
لیکن یہ جو ایک حصہ عبادت کے لیے قرار دیا گیا یہ فردی عبادت ہے.
جی
کہ جو ہم اپنے کمرے میں بیٹھ کے تنہائی میں عبادت کرتے ہیں.
جی
رسول اکرم کی زندگی کو اگر اٹھا کے دیکھیں, ایک مصروف زندگی ہے رسول کی, کہ گھر کے باہر رسول کو تبلیغ کرنا ہے, گھر کے اندر کے ماحول کو دیکھنا ہے, ظاہر ہے کہ ازواج کے ساتھ بھی زندگی گزارنا ہے, گھر کے کام کو بھی کرنا ہے. اس کے باوجود رسول رات کے وقت جب سب سو جاتے تھے اس وقت رسول اٹھ کے عبادت پروردگار میں مشغول ہوتے تھے, پروردگار کی عبادت کرتے تھے. کیونکہ عبادت کا جو بہترین موقع ہے وہ اس وقت ہے کہ جب بندہ صرف اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو. لہذا کہا جاتا ہے کہ نماز شب جتنی بھی عبادتیں ہیں واجب عبادتوں کو چھوڑ کے مستحب عبادتوں میں بہترین عبادت ہے نماز شب. کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب جس وقت پڑھی جاتی ہے اس وقت بندہ مکمل طور سے اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا.
جی کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا سوائے خدا کے,
سوائے خدا
رات کی تنہائی میں. جی
رات کی تنہائی میں. لہذا رسول اکرم کی عبادت کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ رات کے وقت جو مخصوص ہوتا تھا وہ رسول اکرم کی عبادت کا وقت ہوتا تھا. تنہائی میں بس مسجد میں جا کر نماز پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے نماز, قرآن پڑھتے تھے, یہ ایک پہلو ہے. لیکن یہ اجتماعی پہلو ہے, اجتماعی پہلو میں بھی رسول اکرم کی عبادت اس طرح سے تھی اور انفرادی پہلو میں بھی رسول اکرم اس طرح سے عبادت.
بہت خوب, اور یقیناً جو ہے وہ راز و نیاز پروردگار کا طریقہ اگر ہم کو اچھے سے حاصل کرنا ہے, اور یقین اچھے سے کیا اگر معلوم ہی کرنا ہے تو سیرت سرکار دو عالم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں. اور یہاں پر بریک کا ٹائم ہے تو قلعہ میں یہاں پر آپ کی جگہ کے ساتھ بریک لوں گا. سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ کا استقبال ہے اور گفتگو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی, اور یہاں چلیں گے مولانا سے بیشتر معلومات کریں گے کہ جہاں عبادت کا مسئلہ تھا آپ نے اس کو پیش کیا, وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ بہرحال وہ یہ خود عبادت ایسا مرحلہ ہے, اس پہ بھی طولانی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں جزیات کے اوپر جانا ہے اور مختصر معلومات تاکہ نافع ہو ہمارے ناظرین کے لیے, جہاں عبادت کے مسئلے کو آپ نے بہترین طریقے سے پیش کر دیا, آج جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دین کو کیسے پہنچایا جائے لوگوں تک, دین معرفِ دین کو کیسے لوگوں تک پہنچایا جائے, اور یہ تبلیغ دین ایک وہ اہم موضوع ہے جس کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا. سرکار دو عالم کی سیرت کیا تھی تبلیغ دین کے حوالے سے جس پر ہم عمل کرتے ہوئے دین الہی کو پہنچا سکتے ہوں؟
انبیاء کی بعثت اور انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا ایک بہترین اور ایک اہم ہدف تھا لوگوں کو خدا کی طرف بلانا. یعنی اصل ہدف یہ ہے کہ لوگ خدا کی عبادت کریں, اسی بلانے کا نام ہے تبلیغ. تبلیغ ایک بہت ہی معتبر اور بہت ہی مقدس کام ہے کہ جسے آج کی اس دنیا میں بڑا غیر مقدس بنا دیا گیا ہے. جبر کا نام تبلیغ ہو گیا, لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, یہ تبلیغ نہیں ہے. ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول اکرم نے جب مکے کی سرزمین پر لوگوں تک اسلام پہنچایا تو وہ طریقہ کیا تھا, یعنی وہ طریقہ ہم کو سیرت سے نکالنا ہے. ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے کہ رسول اکرم جب مکے کی سرزمین پہ آواز بلند کر رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تو ایک دن جوانی کا عالم ہے رسول کے, ایک دن راستے سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک ضعیفہ ایک لکڑی کا بوجھ اٹھانا چاہتی ہے لیکن اٹھا نہیں پا رہی ہے, بوجھ بہت بھاری ہے وہ لکڑی کا گٹھر. تو رسول نے خود پیشکش کی کہ اگر تو اجازت دے تو میں تیرے اس بوجھ کو تیرے گھر تک پہنچا دوں. دیکھیں رسول اکرم اس شخصیت کا نام ہے کہ تمام انبیاء کی نبوتیں رسول کی نبوت کے اقرار پہ ٹکی ہوئی ہیں,
بے شک
تاج الانبیاء ہیں رسول اکرم. لیکن اس کے بعد بغیر اس کے کہے خود آگے بڑھے, اس سے پہلے کہ وہ مطالبہ کرتی ہے رسول اکرم سے کہ آپ میری مدد کریے, رسول نے کہا میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں, اور رسول نے اس لکڑی کے گٹر کو اپنے سر پر رکھا اور ساتھ میں چلنے لگے. راستے میں بات ہونے لگی اس ضعیفہ سے, ضعیفہ نے رسول سے کہا کہ ہم میں نے سنا ہے مکے میں ایک محمد نام کا شخص آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے, یہ 365 خدا باطل ہیں, وہ جادوگر ہے معاذ اللہ, وہ شاعر ہے. رسول کچھ نہیں بولے, کچھ بھی نہیں بولے, اور اسی درمیان اس کا گھر آ گیا اور رسول نے اس لکڑی کے گٹھر کو اس کے گھر پہ رکھا اور جانے لگے. تو اس ضعیفہ نے کہا کہ اے جوان, تو نے بغیر میرے مطالبے کی میری مدد کی, راستے میں تو کچھ بولا بھی نہیں, تو نے کوئی جواب بھی نہیں دیا, کم سے کم اپنا نام تو بتاتا جا. تو رسول نے کہا میں وہی محمد ہوں جس کی بات تم راستے میں کر رہی ہو. یہ جو بات اس نے سنی اس ضعیفہ نے, منٹوں سیکنڈوں میں اس نے فیصلہ کر لیا کہ کفار مکہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ انسان سچا ہے.
سبحان اللہ, بہت خوب.
دیکھیں رسول اکرم اگر چاہتے تو راستے میں اسے مسلمان بنا لیتے, کیسے؟ جیسے ہم اور آپ بناتے ہیں کہ اس خاتون کو ڈراتے, خوف زدہ کرتے کہ ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ وہ شخص آیا ہے اور اس کی بات فلاں آدمی نے نہیں مانی تو اس کا گھر جل گیا, فلاں نے نہیں مانی تو اس کا بیٹا مر گیا, اگر تم نہیں مانو گی تو تم بھی برباد ہو جاؤ گی, مسلمان ہو جاتی وہ. لیکن رسول اللہ مجھے ایک خوف زدہ مسلمان نہیں چاہیے, ایک پریشان مسلمان نہیں چاہیے, مجھے اسلام میں ایک مطمئن مسلمان چاہیے,
ایک عاشق ہو جو اللہ کا وہ مسلمان
حقیقی. یعنی دیکھیں تبلیغ کا طریقہ یہ کہ آپ ڈرا نہیں سکتے کسی کو, آپ گلے پہ تلوار نہیں رکھ سکتے. لوگ الزام لگاتے ہیں رسول اکرم کے اوپر کہ اسلام کو رسول نے تلوار سے پھیلایا, کہاں اس واقعے میں کہاں ہے وہ تلوار؟ کہیں کسی کے ہاتھ رسول کے ہاتھ میں وہ تلوار نظر آئی نہیں ہے تلوار. ہاں ایک تلوار ہے, وہ کردار کی تلوار ہے. رسول نے کردار کی تلوار سے ایسی تبلیغ کی کہ وہ خود بغیر کسی مطالبے کے مسلمان ہو.
بے شک حق کے تلوار کے ذریعے سے باطل کو آپ نے قلعہ و قمع کر دیا. یہاں پر جو ہے وہ ہم چلیں گے اپنے یہاں پر حاضرین کے ساتھ بھی یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ یہاں پر سیرت سرکار دو عالم کے حوالے سے کیا سوال کرنا چاہیں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سی شخصیات ہیں جن کا ہم احترام کرتے ہیں, اور جن کا ہم اب احترام کرتے ہیں کیا ہم ان کی اطاعت بھی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت بھی کرے؟ یہ میرا سوال آپ سے.
جی بہت شکریہ آپ کا.
دیکھیے سوال کا پہلو یہ ہے کہ اس طرح سے سوال پیش کیا انہوں نے کہ احترام اور اطاعت یہ دو چیزیں ہیں.
جی
ضروری ہے کہ انسان جس کا احترام کر رہا ہو اس کی اطاعت بھی کرے.
بہت خوب.
یہ ہے دیکھیں سیرت میں اصل پہلو ہے اطاعت.
جی
اگر اطاعت نہیں ہو رہی ہے تو سیرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ہم کتنے بھی نعرے لگاتے رہیں یا رسول اللہ، لیکن رسول اکرم نے جس طرح سے زندگی گزاری ہے، جس طرح سے دین پیش کیا ہے، اگر ہم پیش نہیں کرتے تو فائدہ نہیں ہے. آپ گھروں میں بچوں کو دیکھا ہوگا، بہت سادہ سی مثال ہے، 8-10 سال کا بچہ والدین کا احترام کرتا ہے، لیکن آئیڈیل کس کو بنایا اس نے اطاعت کے لیے؟ جب وہ بال کٹوانے جاتا ہے تو فلاں کھلاڑی کی طرح بال کٹواتا ہے.
جی،
یہ احترام ماں باپ کا کر رہا ہے لیکن آئیڈیل بنایا ہے کھلاڑی کو.
جی،
ماں باپ کی بات مانتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ کپڑا پہنو تم، تو کپڑا پہنتا ہے لیکن اس کپڑا پہننے میں آئیڈیل بنایا ہے فلاں کھلاڑی کو، جو تصویریں اس کھلاڑی کے کپڑے پہ بنی ہوئی ہیں اسی کپڑے کو وہ پہنتا ہے. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، احترام ایک الگ چیز ہے اور کسی کی اطاعت کرنا، اسے آئیڈیل بنانا. ممکن ہے کہ احترام کر رہا ہو آدمی، لیکن اس احترام کا فائدہ اسی وقت ہوگا کہ جس کا احترام کیا جا رہا ہے اس کی اطاعت بھی کی جائے. ہم رسول اکرم کا بہت احترام کرتے ہیں، اگر خدا نہ کرے کسی نے رسول اکرم کی شان میں گستاخی کی تو ہم جان دینے پہ اور لینے پہ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جب مسئلہ آتا ہے اطاعت کا، جب مسئلہ آتا ہے آئیڈیل بنانے کا، تو ہم رسول کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بناتے. تو اس طرح کا احترام شاید ہمارے لیے اتنا فائدہ مند نہیں ہے.
اور ظاہراً یہی ہماری پسماندگی کی وجہ بھی ہے کہ ہم نے زندگی میں ان کی زندگی کو شامل نہیں کیا اور اسی لیے ہم پیچھے ہوتے چلے گئے. یہاں پر ایک سوال یہ ہے، آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، اتنے اختلافات، ہر جگہ آشوب کا ماحول ہے اور پرآشوبی میں ہم جی رہے ہیں، یہاں پر سوال یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کفار کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا اور آپ کی زندگی کس طریقے سے ان کے ساتھ گزرتی تھی اور روش زندگی آپ کی کیا تھی ان کے مقابلے میں؟
یہ خود ایک سیرت کا مستقل پہلو ہے. کہ رسول جب اپنے دشمن کے مقابل میں آتے تھے، دشمن کے مقابل میں آ کے کھڑے ہوتے تھے، تو دشمن کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو جان سے مار دیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ دشمن کو تکلیف پہنچائی جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے، اس نرم گوشے کو سمجھنا ہمارا کام ہے. رسول کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں، جنگ خیبر کے موقع پہ جب جنگ فتح ہو گئی اور لوگوں کو قیدی بنایا گیا، اس میں کچھ عورتوں کو بھی قیدی بنایا گیا، اور اس میں سے ایک خاتون تھی جس کا نام تھا صفیہ. ایک عالم تھا یہودیوں کا جو مار دیا گیا تھا جنگ میں، حی بن اختب اس کا نام تھا، اس کی یہ بیٹی تھی. اور ساری عورتوں کو قیدی بنا کر رسول کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ کام جناب بلال کو کے حوالے کیا گیا. جناب بلال اس پورے کاروان کو لے کے رسول اکرم کی بارگاہ میں آئے، تو اس میں یہ صفیہ بھی تھی کہ دشمن ہے، دشمن کی بیٹی ہے. رسول اکرم کے سامنے جب بھی اس کو پیش کیا گیا تو اس کا چہرہ سرخ تھا، چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی، سر پہ مٹی پڑی ہوئی تھی. تو رسول نے پوچھا کہ کوئی پریشانی تمہیں؟ تو کہا نہیں کوئی خاص پریشانی نہیں. کبھی تمہارے چہرے پہ یہ اداسی کیسی؟ کہا کہ آپ کے چاہنے والے ہمیں ادھر سے لے کے آئے جدھر ہمارے رشتہ داروں کے جنازے پڑے ہوئے تھے، میرے باپ کا جنازہ پڑا تھا اور دوسرے لوگوں کا جنازہ پڑا تھا. یہ بات میرے لیے بہت
گرا گزری،
بہت میرے لیے بہت پریشانی کی بات تھی. یہ تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم کا چہرہ سرخ ہو گیا، جناب بلال کو بلا کے کہا کہ بلال تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ کیا تم رحمت اور عفوت کو بھول چکے ہو؟ کسی خاتون کو ادھر سے لایا جاتا ہے جدھر سے اس کے رشتہ داروں کا جنازہ پڑھاؤ، یہ خاتون دشمن ہے رسول اکرم کی، لیکن پھر بھی رسول اکرم نے اس سے وہ سلوک کیا جو ایک انسانیت کا سلوک ہوتا ہے، جو رحمت کا سلوک ہوتا ہے. اور اسی طرح دوسرا واقعہ جنگ کا ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کو رسول اکرم کے لوگوں نے قیدی بنایا اور اس کا بھائی وہ وہاں سے فرار کر گیا، اور وہ قیدی بنا کے لائی گئی دار اسلام میں، آئی وہ بہت دن تک رہی، اور اس کے بعد پھر جب اپنے گھر گئی تو اس کے بھائی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اتنے دن تک وہاں رہی، تم نے رسول کو کیسا پایا؟ تو وہ کہتی کہ دنیا میں رسول سے زیادہ شریف ترین انسان نہیں ہوگا.
سبحان اللہ.
دیکھیں دوستوں کے ذریعے سے اپنی تعریف کروا لینا بہت آسان کام ہے،
بے شک،
لیکن جو انسان دشمن ہو وہ جا کر اگر تعریف کرے تو یہ رسول اکرم کی سیرت کا کمال ہے، یہ ان کا کیریکٹر ہے. یہ چیز ہمارے اندر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ دشمن، اگر ہم نے دشمن کے اوپر قابو پا لیا، غلبہ پا لیا، تو اب ہم اس کے ساتھ جانوروں والا سلوک کریں. نہیں، انسانیت پہلے مرحلے پہ ہے. سیرت کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے احترام انسانیت. آپ رسول اکرم کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، معصومین کی سیرت کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو ہر جگہ یہ ایک اصول ملے گا آپ کو کہ وہ دشمن بعد میں ہے، انسان پہلے ہے.
بے شک،
یہ دشمنوں کے ساتھ رسول اکرم کا سلوک اور یہ برتاؤ تھا رسول اکرم
کا. یقیناً اگر آج کی دنیا میں بھی ہماری زندگی میں سیرت سرکار دو عالم ہوتی تو آج ہمارے سامنے یہ مشکلات نہ ہوتی جو جس سے آج کل ہم روبرو ہیں. یہاں پر چونکہ وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں, میں چاہوں گا کہ آپ دو جملوں میں ہمارے ناظرین کو ایک پیغام دیں, چونکہ بہت یہاں پر اہمیت ہے اس سیرت کی اور آپ اس حوالے سے پیغام ضرور دیں.
پیغام میرا اپنے ناظرین کو یہی ہے کہ یہ دور انتہائی خطرناک دور ہے کہ جب ہر طرف سے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, ہر طرف سے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا اسلام کو بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ہم رسول اکرم کی سیرت سے منسلک ہو جائیں, ہم رسول اکرم کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں. خدا گواہ ہے کہ جن لوگوں نے رسول کی سیرت پہ عمل کیا اس دنیا میں بھی موجود ہیں, وہ آج بھی سرخرو ہیں, ان کو کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کے یہاں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. دیکھیں رسول نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا جس سے ہم کو مشکل پیش آ جائے. ہر عمل کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے, ہر مشکل کی کا رائے حل ہم کو بیان کیا ہے. لہذا اس وقت ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کتابوں سے وہ اصول تلاش کریں سیرت کے اور ان اصولوں کو اپنی زندگی میں اتاریں.
بے شک اہل بیت علیہ السلام وہی تھے جنہوں نے ہمیں فکر بھی دیا اور فکر کو عملی کر کے بھی ہمیں دیا تاکہ ہماری زندگی دو چار مشکلات نہ ہوں. آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہاں پر وقت دیا اور ہمارے ناظرین کو اپنے بیشترین اور بیش قیمت ترین معلومات ان کے حوالے کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ صاحبان علم و فضل کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور اپنے سوالات سے ان کے جوابات لے کر ہمارے ناظرین تک پہنچانے میں آپ نے مدد فرمائی اور اس نشست کو آپ نے اپنے وجود کے ذریعے سے زینت بخشا, آپ کے شکر گزار ہیں. سیرت سرکار دو عالم اگر ہماری زندگی میں ہے تو یقیناً ہماری زندگی اس اعتبار سے جس کے لیے اللہ نے ہم کو خلق کیا ہے. اگر ہماری زندگی کی خلقت کا ہدف مکمل ہے تو پھر ہمیں کس چیز کا خوف ہے؟ جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں اور اپنی دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.